الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی ساتویں سورت ہے، اور اس کے آیت نمبر 170، 171 اور اس سے ما قبل چند آیات کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور اہل کتاب کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے جو تعلیم قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہے، تو کچھ اس کا خلاصہ سورہ آل عمران سے، سورۃ النساء سے اور سورہ الحدید سے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا گیا تھا. آج آیت نمبر 172 کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک بنیادی صورتوں میں سے ہے، اور تفسیر کے اعتبار سے انتہائی مشکل صورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا مفسرین کے لیے بہت دشوار رہا، لیکن جو ترتیب تفسیر کو سمجھنے کی ہے، جو سلیقہ قرآن کی تعلیم کو اخذ کرنے کا ہے، مفسرین میں سے وہ اعلیٰ درجے کے مفسرین نے اس طریقہ کار کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کو آنے والی امتوں کے لیے بہت سہل اور آسان کر دیا. سورہ آراف کی آیت نمبر 172 ہے، اس میں ایک خاص عہد کا اور ایک خاص وعدے کا اور ایک خاص واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے. صحابہ اکرام اس آیت کریمہ کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی مراد و معانی اور اس کے مفاہیم کو پوچھا، کہ جب قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو کہ جب نکالا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام بنی آدم کی پشتوں سے، من ظہورہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو، یعنی جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے یا ان کی ذریت کی پشتوں سے، یہاں دو معنی کیے گئے ہیں. بنی آدم کا معنی یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور آپ کی حدیث کے ساتھ مختص ہوتا ہے، اور مراد اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، آپ کی پیٹ سے، اللہ رب العالمین نے آپ کی قیامت تک پیدا ہونے والی اولادیں، چاہے مومن ہو یا کافر، ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے باہر نکالا. وہ اشہدہم، اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ان کی پشتوں سے ہم نے ان کی اولادوں کو باہر نکالا اور گواہ بنایا ان کو، ہم علی انفسہم، خود ان کی جانوں کے اوپر اور خود ان کی ذات پر ہم نے ان کو گواہ بنایا، اور ان سے سوال کیا ہم نے اس بات پر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا ہم تمہارے الہ نہیں، الست بربکم، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر اس بات کو کہا، قالو بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. اور پھر اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقول یوم القیامت ان کنا ان ھذا غافلین، کہ ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم جو اس بات کی گواہی دے رہے ہو جب ہم نے تم سے عہد لیا ہے کہ کیا ہم تمہارے رب نہیں، کہ تم تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر بلا کہا کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات پر گواہ بنا دیا اور فرمایا یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اس لیے کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے تو تم روز محشر اس بات سے غافل نہ رہو، اور جب تمہیں تمہارے شرک اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو تم نے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، اور کل قیامت کے دن تم اپنا عذر پیش کرو کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی بات کی خبر ہی نہ تھی. تو اس آیت نمبر 172 کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے، بلکہ تمام انسانوں اور تمام بشروں کی تخلیق سے پہلے، بشر اول، انسان اول، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر آپ کی تمام اولادوں کو ظاہر کیا گیا، اور پھر ان سے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنے وجود، اپنی یکتائی اور اپنی موجودگی کا ایک اقرار لیا، اور جس پر تمام روحیں جو قیامت تک باقی رہیں گی اور جن کو وجود ملے گا. اس مفسرین نے لکھا ہے کہ روحوں کی اس میں دو قسمیں ہیں، ایک روحیں وہ ہیں جو جسم لے کر دنیا میں آ گئی ہیں یا جسم لے کر آئیں گی، اور کچھ روحیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اقرار تو کیا ہے لیکن انہیں جسم نہیں دیا جائے گا اور وہ عالم ارواح کے اندر موجود ہے. اس پر کئی دلائل تفاسیر کے اندر موجود ہیں. یعنی روحوں کو ضروری نہیں کہ جس روح کو اللہ رب العالمین نے کسی کلام سے مشرف کیا ہے تو اس کو جسم دے کر اس عالم شہادت میں بھی بھیجا گیا ہے، بلکہ کچھ حصے ارواح کے ایسے ہیں جو عالم ارواح کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ ان کو جسم نہیں دیا جائے گا، اور ان میں اکثریت کو جسم دے کر، جسے انسان ہے، ان کو جسم دے کر دنیا اس عالم شہادت، عالم امتحان میں اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اور اسی آزمائش اور ابتلاء پر قائم رکھنے کے اللہ رب العالمین اس عالم شہادت کے اندر عالم ارواح سے ان کو بھیجے گا، اور پھر عالم عدالت، عالم محشر، جس میں حساب و کتاب کیا جائے گا. تو قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کہ ان سے پھر ان باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب آپ کی تمام اولادوں کو نکالا گیا، تو یہاں پر اکثر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے پشت سے نکالا گیا ہے، یا خارج میں جو دلائل اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیج کر اور کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سارا نظام درست فرمایا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، سمندر، یہ تمام چیزیں جو کائنات کی ظاہر ہو رہی ہیں، کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، یکتائی کی طرف اشارہ ہے اور اس سے وعدہ لیا گیا ہے یا واقعی میں وعدہ لیا گیا ہے؟ تو یہاں پر کئی آراء، جس طرح کہ فرقہ اسلام میں ابتدائی دور میں کھڑا ہوا جس کو معتزلہ کہا گیا، انہوں نے اس بات کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی داخلی عہد نہیں تھا بلکہ یہ خارجی عہد ہے جو کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے لیل و نہار اور بو و رنگ کے اندر جو اپنی نشانیوں کو آراستہ کیا ہوا ہے. یہ زبان حال سے اللہ رب العالمین کا پتہ بتاتی ہے، پہاڑ زبان حال سے اللہ رب العالمین کا پتہ بتاتا ہے، لیل و نہار کی گردشیں، رات و دن کی گردشیں، اختلاف جو ہیں، یہ اپنی زبان حال سے اللہ رب العالمین کا پتہ بتاتی ہیں. تو یہاں سے مراد اور مقصود اس مفہوم کو ذکر کرنا ہے کہ کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو اپنی یاد اور اپنی نشانیوں کو رکھا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کائنات سے اور کائنات میں بسنے والے بالخود انسانوں سے اپنے وجود کا اقرار کروایا ہے. لیکن صحیح احادیث اس کے مقابلے پر موجود ہیں، اور علماء اور مفسرین نے اس خیال اور اس زوم اور اس خود ساختہ خیال کو رد کر دیا، اس لیے کہ جہاں پر صحیح احادیث موجود ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہو تو پھر وہاں پر قرآن کی تفسیر کے لیے رائے کو دخل نہیں دیا جاتا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. تو ایک نہیں، درجنوں حوالے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر ہیں، جامع ترمذی کے اندر ہے، اور تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر یہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہم نے آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، اور ذریت کو نکال کر ان سے ہم نے اقرار لیا کہ کیا الست بربکم، اور ان سے پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تمام نے کہا کہ جی مولا تو ہمارا رب ہے. تو اس واقعے سے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کو بڑی تشویش ہوئی، اور اس آیت کریمہ کو لے کر آپ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں خود پہنچے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہاں پر جو اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو ظاہر کیا گیا اور ان سے وعدہ لیا گیا توحید کا, تو یہ کسی مرادی حال کی طرف اشارہ ہے یا حقیقتاً ایسا ہوا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نہیں, یہ کسی حال کی طرف اشارہ نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے باہرہ کے ذریعے ایسے ہی فرمایا ہے. اور ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے, اور تفسیر کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطالب کو بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر اپنے دست قدرت کو پھیرا. اللہ رب العالمین ہاتھ سے پاک ہے, جسم و جسمانی سے پاک ہے, لیس کمثلہ شے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی کسی صفت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جائے. اس لیے علماء کرام وہاں پر دست کے بجائے دست قدرت ذکر کرتے ہیں, یعنی اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کو ظاہر فرمایا. جہاں کرسی کا ذکر ہے تل کرسی کے اندر, وہاں اللہ رب العالمین کی نظام سلطنت حکومت ہے. جہاں پر وج کا ذکر ہے وہاں سے اللہ رب العالمین کا فیصلہ عدالت اور اس کی ذات موجود ہے. جہاں پر ید کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے اس کے معنی کو علماء نے اسی معنی کی طرف پھیرا ہے کہ اس سے مراد اس کا قبضہ ہے, اس کا غلغلہ ہے. اور میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام آیات متشابہات کہ جہاں پر ہاتھ پاؤں یا جناب چہرے کی بات آتی ہے اور استواء عرش کی بات آتی ہے, تو ان آیات کو, کیونکہ قرآن کی آیات دو قسموں پر بانٹی گئی ہے, بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات کہلاتی ہیں کہ جن کا معنی پڑھنے کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے, اس میں غور و تحمس کرنا, اس میں اتنا زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مزید اس چنگاری کو بھڑکانے کے لیے مؤثر ثابت ہو جاتی ہے. لیکن بعض آیات قرآن کی ایسی مختص ہے جو متشابہات میں سے ہیں کہ جس میں تشابہ بہت لگتا ہے اور وہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس قدر مخفی ہے اور پردہ اخفاء کے اندر ہے اور اس قدر پوشیدگی کے اندر ہے کہ اس پر انسان جس قدر بھی غور و تفکر کرے تو اس کی مراد اصلی کو نہیں پہنچ سکتا. جس طرح کے حروف مقطعات ہیں, الف لام میم ہے, کاف ہا یا عین صاد ہے, اس کا کیا معنی ہے, اس کی طرف انسان بڑے سے بڑا مفسر چاہے جس قدر بھی غور و تحمس کرے اس کی مراد کی طرف نہیں پہنچتا. تو قرآن کی وہ آیت جس کی مراد فوراً حاصل ہو جاتی ہے اس کو محکمات ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے عقائد جتنے ہیں جو اسلامی عقائد ہیں اور احکام جتنے ہیں جو شریعت کی باتیں ہیں, یہ ساری محکمات ہیں. کیونکہ اگر یہ متشابہات رہ جاتی تو عمل کیسے ہوتا اور اسلام کا قانون ہمارے سامنے کیسے آتا؟ تو جو قوانین سے متعلق, جو شریعت اور اعمال اور احکام سے متعلق جو باتیں ہیں, جو عقائد سے متعلق باتیں ہیں, وہ تمام کے تمام محکمات سے متعلق ہیں. اور قرآن کے خود اپنے ایک راز ہیں جو راز بندوں کے لیے نہیں صرف مصطفیٰ کو سمجھانے کے لیے, وہ حضور کے ساتھ خاص ہے. اس کا قاری سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مفسر سے کوئی تعلق نہیں, اس کا حضور کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ حضور کے علاوہ جس سے کوئی تعلق تھا وہ تو محکمات میں ذکر کر دی گئی کہ نماز ایسے پڑھو, روزہ ایسے رکھو, اس کی سزا یہ, اس کا اجر یہ ہے, اس کا معاملہ یہ, اس کا معاملہ یہ ہے. وہ تو جو امت کے لیے تھا وہ تو تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, وہ محکمات میں ہیں. لیکن بعض چیزیں قرآن کی ایسی ہیں جس کو علامہ جلالی سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس کے مضامین کو, قرآن کے مضامین کو تین حصوں پر مختص کیا گیا ہے. بعض مضامین بلکہ اس میں تین حصے میں سے دو قسمیں ایسی ہیں جو علم متناہی پر دلالت کرتی ہے, اور ایک قرآن کے علم کی گہرائی ایسی جو غیر متناہی پر ہے. اور جو غیر متناہی وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے, وہ حضور کو بھی نہیں عطا فرمایا گیا, اس لیے کہ غیر متناہی مخلوق کو نہیں دیا جاتا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب خاص ہونے کے باوجود اللہ کی خلق ہے, اللہ کے عبد ہیں, تو غیر متناہی علم نہیں دیا جا, وہ خاصہ باری تعالیٰ ہے. لیکن جو متناہی علوم ہیں ان میں سے ایک درجہ جو ہے وہ احکام اور شریعت سے متعلق ہے اور عقائد سے متعلق ہے, وہ امت کے لیے ہے. اور اس کے بعد سارا حصہ جو ہے اس میں امت کے لیے صرف تلاوت ہے اور معنی مراد مقصد پیغام صرف مصطفیٰ کریم کے لیے. جیسا حروف مقطعات الف لام میم ہے, کاف ہا یا عین صاد ہے, جو بھی آیت اترتی تو حضور فرماتے ہیں عارف تو میں نے جان لیا, میں نے جان لیا, میں نے جان لیا, لیکن ہم نہیں جانتے کہ جناب اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو محکمات جو امت کی رہنمائی سے متعلق تھی, ان کی سماجی زندگی, ان کی اخلاقی زندگی, ان کی آیالی زندگی, ان کی عبادت کی زندگی اور ان کے نظریات سے حوالے سے چیزیں جو تھی, وہ تمام قرآن میں کھول کھول کر محکمات میں بیان کر دی گئی ہیں. لیکن جو متشابہات تھی وہ متشابہات دو وجہ سے تھی, کہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ اس کی مراد و مقصود کو وہی زیادہ جانتا ہے, تو کچھ چیزیں اس میں اکثر ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ مختص ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اس کا فیضان فرمایا ہے وہ آیت متشابہات میں سے ہیں. اسی طرح ید کا معنی ہاتھ کے، وج کا معنی چہرے کے، رجل کا معنی گویا کہ پاؤں کے ہیں، اسی طرح نفس کا معنی ذات اور دل کے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کسی نہ کسی حوالے کے تحت ذکر کی گئی ہے، لیکن اس کا معنی ہاتھ کر دینا تو درست ہے، لیکن اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دینا تو بے شمار اعتراضات اس پر آتے ہیں. چہرہ، وجہ کا معنی چہرہ کر دینا، یہ تو آسان ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت گرا اور مشکل ہے. اس لیے کہ وجہ اگر خدا کے لیے بانا جائے تو اس وجہ کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی ہیت کیا ہوگی، اس کی ماہیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ہزار قسم کے سوالات اس میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی آپ جواب دیتے چلیں تو وہ سارے جواب جسم اور جسمانیت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب جسمانیت کی طرف لے جاتے ہیں تو وہاں پر لا محالہ خدا نخواستہ علیہ باللہ جسمانیت کے نظریہ سامنے آتا ہے. تو جب خدا کے لیے جسمانیت کے نظریہ سامنے آیا تو دفعتن اس کا نتیجہ فنا ہونا بھی سامنے آیا، اس کا دفعتن معدوم ہونا پہلے نہیں تھا وہ بھی سامنے آیا، اس کے اجزاء متفرق ہو جائیں یہ بھی آیا، پھر وہ جسم کے ساتھ ساتھ زمانے میں مقید ہونا بھی آیا. تو کئی قسم کے خرافات وہاں پر گویا کہ جنم لیتے ہیں. اس کی مراد و مقصود کو اللہ ہی جانتا ہے، یا اس کی مراد و مقصود کو اس کے بتائے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس لیے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اخبار تفاصیر میں جگہ جگہ پر آتے ہیں. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان آیات کے کلمات پر من وعن ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آیت کی تلاوت کریں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ جو اس کا اصل معنی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اس کا معنی نہیں، یعنی اس کے الفاظ تو معلوم ہے، کیفیت ہمارے سے مجہول ہے، کیفیت مجہول ہے. تو ان چیزوں کو گویا کہ پھیر دیا جاتا ہے، ان معنوں کی طرف تاویل کر دی جاتی ہے کہ جو ہماری تفہیم کے معنی میں آتا ہے. وجد کا معنی اسی لیے یہاں پر چہرے کے لیے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہاں پر اس کے معنی ہمارے لیے توجہ کے ہوتا ہے کہ اس کی قدرت متوجہ ہوتی ہے. اس سے مراد اس کی ذات ہے، ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، کرسی سے مراد اس کے نظام سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے. اس معنی کو پھیر دیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اصل معنی اور مراد پر ہمارا ایمان رہتا ہے، اور جو ہم معنی پھیر رہے ہیں یہی معنی ہو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل معنی اللہ جانتا ہے، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ قرآن کے وہ مضامین ہیں جو متشابہات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہاں، علماء نے یہ ضرور ذکر کیا، جس طرح کہ ملا جیون علیہ رحمہ جو فقہ حنفی کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور شاہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استادوں میں سے ان کا شمار ہوا ہے، تفسیر احمدیہ ان کی تفاسیر کے اصول میں، تشریحات پر نہیں، تفسیرات پر نہیں، متولات پر نہیں، بلکہ مختصر اور اصولی ابحاث پر ان کی تفسیر بہت معناز رہی ہے، اور اصول کے اعتبار سے ان کی تفسیر کو لیا گیا ہے. تو انہوں نے خود اس کی معنی اور مفاہیم کو حروف مقطعات کے ضمن میں ذکر کیا کہ ہاں، اس معنی کو اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتارتا ہے، اور آپ کی وساطت سے جو اولیاء کے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے معنی کے چھینٹے اللہ رب العالمین ان اولیاء کے قلب منیر پر بھی واضح فرما دیتا ہے. اس لیے حضور شیخ الاسلام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے اپنی کتاب میں کئی مکاشفات ان آیات سے متعلق اور اس سے متعلق گویا کہ ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے جسے علم پر درجہ عطا فرماتا ہے، اور اپنے قرب کی بنا پر اسے اپنے مزاج اور اپنے کلام کے مزاج کے ساتھ آشنائی عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر جو اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم خود کہتے ہیں کہ میں حضور کے دربار میں پہنچا اور حضور سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت کو، یعنی اپنے فیصلے یا اپنے کلمہ کن کی تاثیر سے، یا اللہ رب العالمین اپنے تاثیر حقیقی کا فیض جب حضرت آدم علیہ السلام کے پشت انور پر ڈالا تو قیامت تک جتنی قومیں پیدا ہونی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح کے سر میں کنگھی کی جاتی ہے تو کنگھی کے اندر بال کس طرح لگ جاتے ہیں، تو فرما اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کے اولادوں کو نکالا گیا ہے. جس طرح کنگھی میں بال پھنستے چلے جاتے ہیں اور نکلتے چلے جاتے ہیں، تو فرما اس طرح آپ کی پشت انور سے اللہ رب العالمین نے آپ کی اولادوں کو نکالا ہے، اور ان کی اولادوں کو نکالنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا ہے، اور اس عہد لینے کے بعد پھر انہیں ان کی پشتوں میں منتقل کیا، اور پھر جو ان کا وقت میعاد تھا دنیا میں آنے کا ان کو جسم دے کر پھر بھیج دیا گیا. یہاں پر ایک سوال حضرات صوفیہ اجاگر کرتے ہیں کہ یہ تو بڑی قدیم بات ہے، اور یہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے روحوں سے اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کا عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو پھر یہ تو سوال گزرے ہوئے ہی، یہ واقعہ بھی تو ہمیں یاد نہیں ہے، اور یہ تو تمام باتیں یاد نہیں ہیں. میں کل تفسیر دیکھ رہا تھا تو چند تفاسیر میں یہ حوالے بھی ملتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مریدین نے پوچھا کہ آپ کو اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ تو کہا مجھے یاد ہے یہ فیصلہ کب ہوا تھا. یعنی روح اتنی لطیف ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک رسائی اور اس کا اطلاق اتنا مضبوط ہے کہ اولیاء کاملین کے لیے وہ مشاہدہ ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں تو ہمیں دماغ پر بہت زور دینا پڑتا ہے. ہمارے گناہ, ہماری سیاہکاریاں ہمیں اس طرح منتقل نہیں ہونے دیتی اس عہد کی طرف. لیکن اولیاء کاملین کے مشاہدات موجود ہیں. اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں آج بھی وہ کلمات گونج رہے ہیں کہ رب کہتا ہے الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میری روح نے ضرور یہ کہا تھا بلا, کہ مولا تو ہمارا رب ہے. تو یہ اولیاء کرام کے مکاشفات میں یہ تمام چیزیں گویا کہ ذکر کی جاتی ہیں. اور کئی اولیاء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تم کہتے ہو تمہارے ذہنوں میں نہیں, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ صبح گزرا ہے. یعنی یقین اس قدر مضبوط ہے, فرمایا ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو صبح گزرا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے الست بربکم, کہ یا اللہ, اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں, تو ہم نے یہ جواب دیا کہ ہاں. اور یہاں پر علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے جس روح نے یہ کہا تھا بلا, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور تھی, جس نے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کی جاتی, یہ تو ہمارے شعور میں نہیں, ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. تو یہ بندہ جس چیز کو بھول چکا ہو, یاد ہی نہ ہو, تو اس کے عمل میں کیسے آئے گی؟ اب اس کو خدا کی طرف بلانا, اس کی طرف ابھارنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے کہ ہاں یہ نسیان تو ضرور ہو گیا ہے, ہمارے شعور میں تو نہیں ہے, لیکن ہاں ہمارے تحت شعور کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے. اللہ کی یاد اور یہ کلمہ اور یہ وعدہ جو ہے نا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, تو ساری روحوں نے کہا تھا بلا, یا اللہ تمہارا رب ہے. تو فرمایا آج ہمارے شعور ظاہری میں یہ بات تو نہیں تھی. اس واقعے پر اگر ہم مراقبہ کریں, غور و تحمس کریں, تو اس کے ادراک کو مکمل طور پر نہیں پا سکتے, لیکن ہاں احساس کی دنیا کے اندر اور تحت شعور کے اندر یہ کلمہ آج بھی ہمارے اندر آوازیں دے رہا ہے اور اس نے حق کو بلا رہا ہے. فرمایا ہاں اس کے لیے بات ضروری ہو جاتی ہے کہ جب صحیح رہنما مل جائے, تحت شعور کو لا کر انسان کے کردار میں اتارنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, انسان اس چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے کہ جو اس کے شعور میں ہو یا تحت شعور میں ہو, جو اس کے باطن کے اندر کسی بھی حوالے سے ڈلی ہوئی ہے. تو انسان کسی کی تقریر یا ان تین چیزوں سے متاثر ہو کر آگے آتا ہے. پہلی چیز صحیح رہنما, جو صحیح رہنمائی اس کے باطن کی طرف کرے اور اس کو صحیح راستہ بتائے, ایک. اور فرمایا دوسری چیز ہے صحیح تربیت, رہنما بھی اچھا ہو اور تربیت بھی اچھی ہو. اور تیسری چیز ہے ماحول, جب رہنما, تربیت اور ماحول, یہ چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو تحت شعور کی چیزیں نکل کر بندے کے سامنے آ جاتی ہیں, بندے کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن وہ چیزیں جو ظاہری شعور اور تحت شعور میں پہلے سے موجود ہی نہیں ہیں تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر حضرت صوفیہ نے ایک مثال بڑی پیاری دی ہے کہ ایک انسان ہے, وہ تیر تو سکتا ہے, تو کیا اس سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ ہوا میں خود سے اڑ سکے؟ اب دیکھیں بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس میں صلاحیت ضرور رکھی ہے کہ وہ تیرے گا, لیکن صحیح رہنماؤں سے مل جائے, صحیح تربیت اس کی ہو جائے اور ماحول ہو جائے تو وہ جنگ تیرنا شروع کر دے گا. لیکن اس سے یہ امید رکھی جائے کہ جس طرح یہ تیزی سے تیر رہا ہے اس طرح یہ ہوا میں بھی اڑے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے. تو جب اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی تو چاہے رہنما کتنا بھی زور دے دے, چاہے تربیت جیسی بھی کر دے, چاہے ماحول جیسا بھی کر دے, وہ چیز اس میں ظاہر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس چیز کا, اس کی تخم ریزی اس کے اندر نہیں کی گئی ہے, اس چیز کی بیج اس کے اندر نہیں لگائی گئی ہے. تو وہ چیز جو انسان کو راغب کرتی ہے, جو انسان کسی چیز کو بھول چکا ہو اور کسی رہنما کی بات سننے کے بعد فوراً اس طرف توجہ چلی جاتی ہے, تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے تخم ریزی انسان کے باطن میں کی ہے. تو جس طرح اپنے ہاتھ ہلا کر اڑنا انسان کے لیے متصور نہیں, لیکن تیرنا صحیح ماحول, صحیح تربیت اور صحیح رہنما کے حوالے سے یہ اس کے لیے ممکن ہے. تو بعین ہی اسی طرح اللہ کی طرف جو خلق خدا کے لوگ چل پڑے, مسلمان ہیں یا ہندو ہیں, یہ بھی اگر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں تو جناب کوئی محبت ان کو کھینچ کر لے جا رہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ کس عقیدے کے فساد کے اندر مبتلا ہو گئے. لیکن ان کے رہنما جب انہیں الہ کی طرف بلاتے ہیں, کسی تصور و محبت کی طرف بلاتے ہیں, تو بچہ, جوان, بوڑھا سب اس طرف لپک پڑتا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی یاد کی تخم ریزی اس قالو بلا کے لفظ سے کر دی گئی تھی. اس لیے جب رہنما سامنے ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے, ماحول ہوتی ہے, تو انسان آگ بن کر کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. مسلمان اس لیے کامیاب ہوا کہ تخم ریزی تو اس کے اندر اللہ کی یاد سے اللہ نے کر دی تھی, لیکن رہنما انبیاء اور اولیاء کی صورت میں مل گئے, تربیت ان کے آستانے کی صورت میں ہو گئی, اور ماحول مساجد, واز اور ان کی صحبتوں کی صورت میں ہو گیا. اس لیے بجے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی یاد اور اس پیغام گویا کہ روشن ہو گیا. تو اس آیت کریمہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی یادوں کو ودیت فرمایا, اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, ہاں پھر جب وہ بولنے لگ جائے یا سمجھنے لگ جائے تو پھر شیطان یا اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے تخم کے اندر اور اس کے باطن کے اندر ہماری یاد کی تخم ریزی کر دی جاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ صحیح رہنما مل جائے, صحیح تربیت مل جائے اور ماحول اچھا ہو جائے, تو پھر عنقریب وہ توحید کا شجر مصمم اس کے اندر سے جلوگر ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے, اور وہ خود بھی اس سے استفادہ کرتا ہے اور اس کے مریدین بھی اس پاکیزہ پھل کو کھاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس عہد سے یاد دلایا کہ تمہارے باطن کے اندر ہماری یاد کو ہم نے پیوستہ کر دیا ہے فطرت کے طور پر. مزید رہنما ضمیر تمہیں عطا فرمایا, مزید رہنما عقل عطا فرمائی. اگر یہ تینوں چیزیں مفلوج ہو جائے تو خارج میں پیارے مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ تم کسی کی طرف بھی توجہ کرو گے تو وہ تمہیں ہماری توحید اور ہماری یاد اور تحت شعور کے اس فلسفے کی طرف لے آئے گا. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو یاد الہی اور توحید کی شمع کے ساتھ روشن فرمائے, اور اللہ رب العالمین کا تصور کامل اللہ رب العالمین خوشی کے وقت اور غم کے وقت, نماز کے وقت اور اہل عیال کے شغف کے وقت, ہر وقت اس کے مشاہدہ حق کا تصور ہمارے قلب و جگر کے اندر کامل فرمائے. اور قالو بلا جو ہماری روحوں نے کہا ہے, اللہ اپنے فضل سے پھر ایک دفعہ ہماری زبانوں کو اس حلاوت اس چاشنی سے سیراب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.